الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کافی دن سے وضو اور نماز اذان اس سے متعلق مضامین تمام فرما رہے ہیں. اس سے پہلی کتاب وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. گزشتہ کل سے ایک اور کتاب سے ہے اسی نماز کے سلسلے میں جو حضرت مولانا محمد تقی صاحب دامت برکاتہم انہوں نے ایک مجلس میں ان تمام ضروری مسائل کو بیان فرمایا اور توجہ دلائی نمازیوں کی کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں تاکہ نماز زیادہ سے زیادہ سنوار کر ادا کر سکیں. تو یہ باقاعدہ رسالے کی صورت میں چھپ گیا ہے جس کا نام ہے نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے. گزشتہ کل بھی میں نے تھوڑا سا مضمون اس میں سے سنایا ہے, کل بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج بھی ارادہ ہے کہ اس کو آپ کو شروع سے ہی سناؤں اور جتنا بھی ممکن ہو آج کی محفل میں اس کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کروں تاکہ احباب کافی زیادہ ہوتے ہیں اس چیز کو سنیں اور اپنی نمازوں میں جو کچھ بھی کوتاہی ہے اس کو دور کر کے نماز زیادہ سے زیادہ سنوار کر پڑھیں. اللہ رب العالمین آپ سے بھی خوش ہوں اور مجھ سے بھی اور ہمیں اور آپ کو صحیح علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے لیے دین سیکھنا آسان فرمائے اور یہ وقت جتنا بھی ہم ان کی رضا کے لیے لگا لیں گے اور جم کر بیٹھ جائیں گے یہ وقت اللہ رب العالمین ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بنا دیں اور اپنی رضا کا باعث اور سامان فرما دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد تقی صاحب دامت برکاتہم یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے علوم کا سمندر بنایا ہے. بہت ضخیم ضخیم کتابیں بھی آپ مرتب فرما رہے ہیں اور چھوٹے رسالے بھی. اصل تو مقصد ہے دین کی خدمت. اللہ رب العالمین ان سے بھی اور ان کے بڑے بھائی ہیں حضرت مولانا محمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم, تو غرض یہ ہے کہ یہ حضرات ہمارے حضرت والا حضرت عارف اللہ جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے بھی ہیں اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان ہیں. اللہ رب العالمین نے جیسے حضرت مفتی صاحب سے دین کا خوب کام لیا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے اور اولاد در اولاد سے کام لیتے رہے اور ان کے خیوز و برکات کو عام فرماتے رہیں اور شرف قبولیت عطا فرماتے رہیں. ہم ان تمام نعمتوں سے خوشا کی ہیں کہ نعمت جہاں بھی ملے اس کو لے لیں اور اس طرح سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ اس طرح سے مرتب کو بھی اور جنہوں نے اس کو چھاپا ہے چھپایا ہے ان حضرات کو بھی اور ہم اور آپ سب پڑھنے اور سننے والے اور اس کو عام کرنے والے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. فرماتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں یاد رکھیے اور ان پر عمل کا اطمینان کر لیجیے. نمبر ایک, آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے. نمبر دو, آپ کو سیدھا کھڑے ہونا چاہیے اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. گردن کو جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لینا بھی مکروہ ہے اور بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں. اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے. سادے آدمی جب قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ گردن کو بالکل نیچے اتنا لے جاتے ہیں کہ تھوڑی کو یہاں سینے سے لگا لیتے ہیں اور اسی طرح خاص طور سے جب نیت باندھتے ہیں تو اپنے کو بلا وجہ جھکا لیتے ہیں. نہ گردن جھکانے کی ضرورت نہ جسم کو جھکانے کی ضرورت, جو اپنی اصلی حالت ہے اسی پر قائم رہے اور نگاہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ ہونی چاہیے. نمبر تین, آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب رہے اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ رہے. پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے. دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے. بہت سے آدمی ہیں جو التفات نہیں کرتے, تو ذرا توجہ فرمائیے کہ یوں پاؤں کر لیتے ہیں ٹیڑھے. رخ جو ہے بدل جاتا ہے. اس لیے دونوں پاؤں کو سیدھے رکھنے چاہیے, اس طرح سیدھے ہوں کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں اور ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے. بطور خاص نیچے کو نگاہ کر کے دیکھ لیا کریں اور اپنے پاؤں صحیح کر لیا کریں. نمبر چار, دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. بہت زیادہ فاصلہ نہ ہونا چاہیے اور نہ اس سے کم ہونا چاہیے, کم از کم چار انگل ہونا چاہیے. بعض آدمی ٹانگوں کو بہت چوڑا کرتے ہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس طرح سے سنت کے مطابق کھڑا ہونا چاہیے. نمبر پانچ, اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی سب سیدھی رہے. سب سیدھی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں ایڑیوں کے آخری سرے سب یا اس کے نشان کے آخری کنارے پر رکھ لے. جیسے یہ پٹی یہاں بنی ہوئی ہے, اس پٹی کا جو بالکل آخری سرا ہے اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لے جہاں سے یہ پٹی شروع ہو رہی ہے. تو اس طرح سے سب جو ہے بالکل سیدھی سب میں آ جائیں گے. بہت سے آدمی ناواقف کو کندھے سے سیدھ باندھتے ہیں اور اس طرح سب ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کندھا چاہے آدمی کا جتنا بھی لمبا ہو, پاؤں جتنا چھوٹا ہو لمبا ہو, جو بھی صورت ہو, قد کی نسبت سے آدمی کا پاؤں ہوتا ہے. اس میں سیدھ کو مد نظر رکھا جائے ٹیڑھی کے ساتھ. ٹیڑھی جو ہے وہ بالکل سیدھ میں آنی چاہیے, سب بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سیدھی کرنے کے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اپنی سبوں کو سیدھا کرو, اور تم اگر سبوں کو ٹیڑھا رکھو گے تو تمہارے دلوں میں فرق پیدا ہو جائے گا. اس لیے اپنی سبوں کو سیدھا رکھنا ہے. تو سب کا سیدھا کرنا یہ نہایت ہی عام اور بہت ضروری ہے. نمبر چھ, جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازوؤں کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہیں اور بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے. یعنی مناسب طریقے سے مل کر کھڑے ہوں, نہ تو بہت ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوں کہ بیچ میں خلا اور فاصلہ چھوڑ دیں, اور نہ اس طرح سے بالکل کھچ کھچ کھڑے ہوں کہ نماز پڑھنی ہی مشکل ہو جائے. مناسب طریقے سے مل کر کھڑا ہونا چاہیے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اگر درمیان میں خلا چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان گزرتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مناسب طریقے سے سب میں مل کر کھڑے ہوں. بہت پرانی بات ہے, بعض مسجدوں میں بہت سے بوڑھے آدمی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک صدا لگاتے ہیں, دبنے سے دبنا ملا لو, کندھے سے کندھا ملا لو. اب اس صورت میں بعض آدمی بڑے پریشان ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ آدمی سارے ایک طبقے تو نہیں. اس لیے یاد رکھیے اصل جو درستی ہے آدمی یہ جو آپ چیزیں سن رہے ہیں اس کے اندر جب اہتمام کر لے گا تو پھر پریشانی کوئی نہیں. ورنہ جس کا کندھا اونچا ہے غریب اب وہ کیا کرے گا, جس کا نیچا کندھا وہ کیا کرے گا. اس لیے اس کی فکر میں نہ پڑے, آپ مناسب طریقے سے مل کر کھڑے ہو جائیں. اور نمبر سات, پاجامے کو اپنے سر نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے. ظاہر ہے کہ نماز میں اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے, یعنی اس کی برائی کا اضافہ اور ہو جاتا ہے. لہذا اس کا اطمینان کر لیں کہ پاجامہ رکھنے سے اونچا رہے. بات یہ ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے. ہمیں پہننے اوڑھنے کا بھی طریقہ سکھایا اور اس کی بھی تعلیم دی, اور اس چیز پر بھی باعث اجر ہمارے لیے اس معاملے کو فرما دیا. ہمیں کسی چیز میں آپ نے پچھنا نہیں چھوڑا اور اغیار کا ہمیں محتاج نہیں چھوڑا. آپ نے ہر چیز کی تعلیم ہمیں دی ہے اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے موافق زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے. تو من جملہ اور ان احکام کے اس ٹخنے کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھیں, تہبند یا پاجامہ وغیرہ اس کو اونچا رکھیں, اور ٹخنے ہر حالت میں کھولنا جو ہے یہ ضروری ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے اس کا ڈھکنا, حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے پاجامے یا دامن کو دہنے سے نیچے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت میں اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے اور اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائیں گے۔ اس لیے گناہ کبیرہ ہے، ہر حالت میں اس سے بچنا چاہیے اور ٹخنے کھلے رکھنے چاہیے۔ خاص طور سے نماز میں چونکہ انسان اور بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، اس بنا پر اور بھی زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بعض آدمی نماز کی حالت میں اپنے پاجامے وغیرہ کو اوپر کر لیتے ہیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد نیچے لٹکا لیتے ہیں، جیسا کہ دنیا کا فیشن ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دنیا کا فیشن آخرت میں کام نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل کام آئے گی۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں، بڑے سے بڑی محفل میں جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی بھی ان کے دل میں وسوسہ تک نہیں آتا ہے کہ یہ ہمیں کیا سمجھیں گے۔ بات ساری یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی عظمت نہیں، تو ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں عظمت پیدا ہو جائے گی، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کمرہ نہ کھولیں۔ اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ گناہ کبیرہ سے بچیں اور اپنے کمرے کو کھولیں۔ ایک ہمارے دوست، ان کے ابھی اطران نے کہا کہ میاں، یہ تم نے کیا کر لیا ہے کہ داڑھی رکھ لی، اور معاذ اللہ انہوں نے اس پر بہت زیادہ گفتگو کی اور کہا کہ تم نے اپنی شکل جانوروں کی شکل بنا لی، یعنی کا کرانا تھا، اور یہ دخلی سے اونچا پیجامہ رکھتے ہو تم، ہمارے یہاں نوکری کرنی ہے تو اس داڑھی کو یا ختم کرو یا اس کو چھوٹا کرو، اور اس کو سفیدی اس کی چھپاؤ کالا کرو، اور یہ پاجامہ جو ہے یہ اتارو اور پتلون پہنو، اور اگر پاجامہ بھی پہنتے ہو تو اس کو نیچے لٹکاؤ کہ جوتوں کے اس میں آتا رہے۔ یہ دنیا کا دستور اور فیشن ہے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے۔ انہوں نے وہاں سے نوکری ہی چھوڑ دی، کہا کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کے حکم سراخوں پر تمہاری نوکری یہ رکھی ہے، پکڑو اسی۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور دین اسلام کی عظمت نہیں، وہ ایسی ہی کفریہ بات کہتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کے دل میں عظمت پیدا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کو غالب کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دنیا والوں کی طرف نہ دیکھیے، دنیا والے آپ کو ہمیں کیا دیں گے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو سب کو دیکھا ہے، بعض اوقات بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا بیٹھنا اٹھنا ہوا ہے، حکمرانوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا ہے، لیکن کبھی بھی ان کو اس طرف خیال تک نہیں گزرا کہ ہمارے اجامے کو یہ دیکھ کر یا ٹخنے کو دیکھ کر کیا سوچیں گے کہ انہوں نے ٹخنا کھول رکھا ہے، بلکہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو شرم آنے لگی کہ اتنے اللہ کے حکم کو غالب کرنے والے اور ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اس گناہ کبیرہ سے بچیے اور اپنے ٹخنوں کو ہمیشہ احترام کے ساتھ کھولا کریں۔ اور تحفظ نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، جب اہتمام کرنے لگ جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے اس ٹخنے کے اندر ہی ایسی مشین فٹ کر دیں گے، بلکہ فٹ تو ہے، وہ کام کرنے لگ جائے گی، کہ آپ کا ٹخنے سے نیچے سیبن گیا، پاجامہ گیا، اور آپ کو احساس ہوا کہ نیچے ہو گیا کپڑا۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں تشویش میں مبتلا ہوا کہ میرا پاجامہ نیچے ہو گیا، میں نے اہلیہ سے کہا، میں نے کہا آپ دیکھ لیں ذرا کہ نیچا تو نہیں ہوا، کہنے لگی کہ بہت زیادہ وہم ہو گیا ہے آپ کو، آپ کا پاجامہ بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا مجھے ڈر رہتا ہے، دیکھ لیں، اطمینان کر لیں، سیدھا کھڑا ہوں، نیچے تو نہیں ہے، ہو تو میں اس کو اوپر چڑھا لوں۔ تو اس طرح سے اب یہ حالت ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ، کہ ذرا بھی نیچے آتا ہے تو ٹخنا فوراً کہتا ہے، یہاں پیغام بھیج دیتا ہے دماغ میں کہ پاجامہ نیچے نہ رہے۔ اللہ رب العالمین اپنا فضل فرماتے ہیں، پھر اچھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس چیز کو یاد رکھیے اور اس گناہ سے بچیے، مخلوق کی رضا کو چھوڑیے، اللہ کی رضا کو تلاش کیجیے اور اس پر اپنی دنیا کے معاملات کو قربان کر دیجیے۔ نمبر 8، آپ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، صرف ہاتھ کھلے رہیں۔ بعض لوگ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، آستینیں اول تو پوری ہونی چاہیے، آج کل یہ آدھی آستین کا دستور چل گیا، یہ مکروہ ہے۔ پوری آستین اور اس کو کھول لینا چاہیے، پوری آستین کھلی ہونی چاہیے۔ اگر آدمی سستی کرتا ہے اور آستین کو چڑھائے ہوئے ہی نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی کراہت کے ساتھ ہوتی ہے. اس کا بھی خیال کر لیں کہ پہلے آپ چیزیں اتار لیں. نمبر 9, ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑے ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو. جن کپڑوں کو پہن کر شرماتا ہو, لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو, ایسے کپڑے میں بھی نماز مکروہ ہے, ایسے کپڑے سے بچنا چاہیے. کپڑوں میں بھی اسلام کی تعلیم ہے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے پہننے کے رنگوں میں فرق بیان فرما دیا, اور عورتوں کے کپڑے الگ اور مردوں کے الگ, اور خاص طور سے آپ نے سفید کپڑے کو بہت زیادہ پسند فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو تم سفید کپڑے میں دفن کیا تھا. تو غرض یہ ہے کہ آپ نے واضح طور سے اور زیادہ اغلب طور سے سفید رنگ کو بہت پسند فرمایا. اور ویسے بعض رنگ ایسے ہیں کہ مردوں ہی کے لیے ہیں تو ان کپڑوں کا استعمال کوئی منع نہیں, لیکن ممکن ہو سکے تو آدمی کو زیادہ تر جو ہے وہ سفید کپڑے کا استعمال اس نیت سے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سفید کو زیادہ پسند فرماتے تھے. اس کے بعد عنوان ہے نماز شروع کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنے. نمبر 1, دل میں نیت کر لے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں. زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں, زبان سے کہنا مستحب ہے, اصل ارادہ دل کا ہے. پچھلی نشستوں میں یہ مضمون آ چکا ہے, آپ حضرات میں سے کچھ سن سکے ہوں گے اور کچھ نہ سن سکے ہوں گے, کہ اگر ایک آدمی کا دل کا ارادہ ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں, گھر سے چلا نماز کے اہتمام کے ساتھ, لیکن جب نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور منہ سے نیت کرنے لگا تو اس کے منہ سے زہر کا لفظ نکل گیا, تو کہا نے لکھا ہے کہ اصل جو ہے ارادہ دل کا ہے اور اعتبار دل کے ارادے کا ہے. ایسی صورت میں وہ نماز عصر کے لیے کھڑا ہوا ہے, منہ سے اگر زہر کا لفظ نکل گیا تو اس کی عصر کی نماز درست ہے. بعض آدمی منہ سے نیت کرنے کو اتنا اہم اور ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ تکبیر اولیٰ کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. بعض مجھ سے بھی پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ تکبیر کا جواب دیں اور دوسری طرف تکبیر کے ختم ہوتے ہی آپ نیت بات لیتے ہیں, تو آپ کب میں نیت کر لیتے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں, وضاحت اس کی یہی ہے کہ اصل ارادہ دل کا ہے. دل میں نے یہ نیت کر لی کہ میں اس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اور تکبیر کا جواب برابر دیتا رہتا ہوں, اور آپ حضرات کو بھی سنا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ تکبیر کا بھی جواب دینا چاہیے, تو اس طرح سے اصل جو نیت ہے وہ دل کی ہے, دل کا ارادہ ہے, وہی معتبر ہے اور اسی پر انحصار ہے. اگر ایک آدمی نے نیت ہی نہیں کی اور وہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, نیت تو فرائض میں ہے. نمبر 2, آج کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو, اور انگوٹھوں کے سرے کان کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں یا اس کے برابر آ جائیں, اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں. بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں, باتیں جو ہیں یوں کر لیتے ہیں, اس طرح سے ہتھیلی جو ہے وہ کانوں کی طرف آ جاتی ہے, چاہیے کہ یوں کر لیں, اور ہاتھ جو ہے اس طرح رخ کر لیں کہ کان جو ہے یہ انگوٹھا یہ کان کی لو سے لگ جائے. فرماتے ہیں بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں, بعض لوگ کان کی لو کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں. تو بعض آدمی تو ایسا کرتے ہیں کہ باقاعدہ دونوں انگوٹھے اور یہ شہادت کی انگلی سے کان کی لو پکڑتے ہیں, اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ اوپر تک ہاتھ نہیں لاتے, بس تھوڑا سا اشارہ کیا اور باندھ لیا. تو اس لیے یہ بھی سنت کے خلاف ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیے, باقاعدہ کان کی لو تک لائے, انگوٹھے کان کی لو سے لگا لیں, اور یا اس کے برابر رسید میں لے آئیں, جب جا کر جو ہے یہ سنت کے مطابق عمل ادا ہوگا. نمبر 3, مذکورہ بالا طریقے پر ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں, پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں پہنچے کے حلقہ بنا کر اسے پکڑ لیں, اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ 3 انگلیوں کا رخ کونے کی طرف رہے. جب اللہ اکبر کہہ چکے اور ہاتھ باندھیں گے تو یہ چھوٹی انگلی سیدھے ہاتھ کی اور انگوٹھا, ان دونوں اسے یہاں پر کلائی کے اوپر ہلکا بنا لیں گے, پکڑ لیں گے, اب یہ 3 انگلیاں جو بچی ہیں ان کو اس طرح رکھ دیں گے. نمبر 4, دونوں ہاتھوں کو ناف سے ذرا نیچے رکھ کر مذکورہ 12 طریقے سے باندھ لیں. آگے فرماتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں ان چیزوں کا خیال رکھیے. نمبر ایک، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امامت کر رہے ہوں تو پہلے سبحانک اللہم، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت پڑھیں، اور اگر کسی امام کے پیچھے ہوں تو صرف سبحانک اللہ پڑھ کر خاموش ہو جائیں اور امام کی اقرار کو دھیان لگا کر سنیں. اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کیے رہیں. سبحانک اللہم جو ہے یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ولا الہ غیرک تک ہے، آدھے آدمیوں کو معلوم نہیں اور وہ بسم اللہ کا سمجھتے ہیں، ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھیے اعوذ باللہ بسم اللہ اس کا تعلق الحمد شریف سے ہے، ولا الہ غیرک پر جو ہے سبحانک اللہ ختم ہو جاتی ہے. اگر مقتدی ہیں آپ تو اگر فوراً ہی امام کے ساتھ نیت باندھ لی ہے تو آپ پڑھ لیں، اور اگر ذرا دیر ہو گئی اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ امام سبحانک اللہ پڑھ چکے ہوں گے اور ظہر کی نماز ہے یا عصر کی ہے جس میں پتا نہیں چلتا، تو اس صورت میں آپ پھر سبحانک اللہ نہ پڑھیں. اور اگر زور سے پڑھنے کی نماز ہے جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، تو اس میں امام قرآن شروع کر ہی چکتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پڑھ چکے، پھر اس صورت میں سبحانک اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. امام کے پیچھے قرآن کرنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق مکروہ تحریمی ہے. نہ الحمد شریف پڑھیں نہ سورت پڑھیں، بالکل خاموش کھڑے رہے امام کے پیچھے. یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے. نمبر دو، جب آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، جب خود قرآن کر رہے ہوں یا امام ہو، تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دیں، پھر دوسری آیت پڑھیں. کئی کئی آیتیں ایک ساتھ میں نہ پڑھیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین پر سانس توڑ دیں، پھر رب العالمین پر، پھر مالک یوم الدین پر، اسی طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھیں. لیکن اس کے بعد کی قراءت میں ایک ساتھ میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. الحمد شریف میں سات آیتیں ہیں، بہتر یہی ہے کہ آدمی ان سات کو ساتھ ہی کے اس میں پڑھ لے. ان کو سبائے مسانی کہا ہے، سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. عرب کے حضرات جو ہیں اکثر بیشتر وہ اسی طرح پڑھتے ہیں، اور اپنے پاکستان ہندوستان کے وہ عربوں کا اس میں ذرا سانس کم کرتے ہیں. سارا بہتر صورت یہی ہے کہ سانس اس طرح سے لے اور سات آیتیں جو ہیں اس پر سانس پورے ہو. نمبر تین، بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دیں، جتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اتنا ہی بہتر ہے. اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں، اور وہ بھی صرف سخت ضرورت کے ساتھ اور کم سے کم. یعنی سب ضرورت پیش آ گئی، بارش بہت بے چین کر رہی ہے تو ایک ہاتھ سے کھجا لیں، اور بہت زیادہ انہماک کے ساتھ نہیں، سر کری تک کھجا کے پھر نماز میں لگ جائیں. یہ نہیں کہ نماز کو بھول گئے اور کھجلی کھجانے میں لگ گئے. نمبر چار، جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں سم آ جائے نماز کے ادب کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کریں. یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دیں، یا ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح کے دوسرے پاؤں میں سم پیدا نہ ہو. ایسے اصل سنت یہی ہے کہ دونوں پاؤں برابر رہیں. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ ایک پاؤں پر زور دے دیا اور ایک کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اور اس کا سمجھنا نہایت آسان ہے. گھوڑا جب کھڑا ہوتا ہے اطمینان سے وہ ایسا ہی کرتا ہے. پیچھے کے آپ اس کے دونوں پاؤں دیکھیے، جب وہ اطمینان سے کھڑا ہوتا ہے تو ایک پاؤں کے اوپر اس کا زور ہوتا ہے اور ایک پاؤں بالکل ڈھیلا ہوتا ہے. آپ نے اس طرح سے ایک پاؤں پر زور دینے کو اور ایک پاؤں کو ڈھیلا چھوڑنے کو منع کرنا ہے، اور خاص طور سے اگر وہ ڈھیلا ہو کر مڑ جائے اور خم پیدا ہو جائے تو یہ زیادہ نامناسب ہے، اس لیے دونوں پاؤں پر برابر کا زور دیں. نمبر پانچ، جمائی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں. اور اس میں عرض کر چکا ہوں، میں نے غالباً تعلیم الاسلام میں پڑھا کہ قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ سے اور اس کے علاوہ کی حالتوں میں الٹے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. اور یہ جمائی ویسے بھی جب بھی آتی ہے تو یہ در حقیقت شیطانی عمل ہوتا ہے، سستی کا غلبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے. اور اس کے اندر منہ بند کرنا جلدی سے اور ہاتھ لگا لینا بڑی حکمت اور مصلحت ہے. بعض وقت آدمی غفلت کی وجہ سے منہ کھول دیتا ہے، ایک تو الفاظ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض وقت مچھر مکھی کے جانے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک درجہ خطرہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ جبڑا جو ہے زیادہ کھل جائے اور یہاں سے قبضہ پھنس جائے. اس سے پہلی کتاب میں میں اکثر چکا ہوں کہ دو باتیں ایسے ہوئے. ایک محترمہ تھی کہ انہوں نے جمائی آئی اور انہوں نے منہ کھول دیا, جو پی تو زور سے کھولا, ان کا یہاں پہ جبڑا پھنس گیا, بڑی پریشان ہو گئی. اور اس کے بعد ان کے بیٹے آئے, انہیں دکھایا, پر وہ بھاگے ڈاکٹر کو بلا کر لائے. انہوں نے کہا جی یہ تو بدلا نہیں, آپریشن ہوگا. سول اسپتال لے کر گئے, وہاں ڈاکٹر سب پریشان ہو گئے, بھاگ دوڑ مچ گئی. ایک نرس تھی, اس نے کہا کہ آپ حضرات آپریشن تو کریں ہی کریں گے, اگر مجھے اجازت دے تو ایک طریقہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے دوپٹہ لے کر اور کہا کہ آپ اس کو پوری طاقت سے اوپر کر دیں تاکہ یہ جبڑا اپنی جگہ آ سکے. بہرحال پھر ڈاکٹروں نے, کمپاؤنڈروں نے, نرسوں نے, انہوں نے سب نے مل کر کوشش کر کے دوپٹے کو پہلے طے کر کے یہاں لگایا. اور لگانے کے بعد ایک مضبوط دل کے آدمی کو کہا کہ ایک دم ہمت کر کے ایک دفعہ جھٹکا دینا, ان کے دائرے ان کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی. اس نے پوری طاقت سے جھٹکا دیا تو ایک زوردار آواز آئی اور دوبارہ وہ اپنی جگہ قبضہ جا کر بیٹھ گیا. تو اس لیے حکمت یہ ہے کہ ہاتھ لگا دینے سے جمائی جو ہے وہ موقوف ہو جاتی ہے. اکثر امکان کوشش یہی کریں کہ جمائی کو روک لیں. نمبر چھ, کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں, ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں. یہاں تک مضمون ہو سکا, اور بھی باقی تو بہت رہ گیا, وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے. دعا کر لیجئے, باقی انشاءاللہ پھر آئندہ نشستوں میں سناؤں گا. اے الہ العالمین, ہم سب کو ہمیشہ ہر عبادت نماز کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور خاص طور سے نماز جیسی اہم عبادت یا اللہ سے خوب سنوار کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور شرف و قبولیت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہماری ساری کوتاہیاں معاف فرما دیجئے, اور زندگی بھر کی ہر شعبہ زندگی کی تمام خطائیں اور قصور معاف فرما کر ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجئے. ہمیشہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے, اور ہم سے جو کچھ بھی نیکیاں مت کری ہیں یا اللہ, شرف قبولیت عطا فرمائیے, اپنی عطا کامل سے اپنے بدل عظیم سے مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین, تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات, سب کی مغفرت فرما دیجئے, سب سے برکت فرما دیجئے. اے الہ العالمین, قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے, کامل مجاہدات نصیب فرمائیے, والین اور مظلومین کی بہن کر مجاہدات اور غلامی سے بچائیے. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچا پکا غلام بنا دیجئے, دین کا خادم بنا دیجئے, دین کا حافظ بنا دیجئے, دین کا محافظ بنا دیجئے, دین پر عمل کرنے والا بنا دیجئے, دین کو پھیلانے والا بنا دیجئے. اے الہ العالمین, ہم سب آپ کے بندے ہیں, ہمیں پوری طرح سے بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, نافرمانیوں سے بچا لیجئے, گناہوں سے بیزار کر دیجئے. اے الہ العالمین, آپ اپنی محبت اور عظمت سے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے, دین اسلام کی عظمت اور محبت سے ہمارے قلوب لبریز فرمائیے. یا اللہ, اس محبت کے رنگ کو غالب فرمائیے, ہمیں سچا مسلمان بنا دیجئے, پکا مومن بنا دیجئے. اے الہ العالمین, ہمیشہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے, جب تک زندہ رہیں اسلامی پر قائم دائم رکھیے, جو خاتمہ ہو ایمان کا خاتمہ فرمائیے. اے الہ العالمین, تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات, سب کی نظر فرمائیے. جتنے بھی اوقات آ چکے ہیں ان کی خبروں کو پچھاڑا فرما دیجئے, ان کی خبروں کو نور سے بھر دیجئے. اے الہ العالمین, انہیں کروٹ کروٹ راحتوں کے خون نصیب فرمائیے, ان کی خبروں کو جنت کے باغ بنا دیجئے. اے الہ العالمین, عذاب قبر سے محفوظ فرما دیجئے, ساری نیکیاں قبول فرما دیجئے, اپنی ادائے کامل سے انہیں بھی نواز دیجئے, ہماری بھی مغفرت فرمائیے, اور ہم سب کو یاد حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور حفاظت نصیب فرمائیے, آپ کے جنگے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے, آپ کی جماعت میں ہمیں شامل فرمائیے, آپ کی جماعت نصیب فرمائیے, آپ کے حوض قوثر سے خوب دراز فرمائیے, خوش دراز سے گزرنا آسان فرمائیے, قیامت کی اور ناقصوں سے بچا لیجیے, دین اسلام پر چلنا آسان فرمائیے. اے الہ العالمین, اپنا قبض فرما دیجیے, در گزر فرما دیجیے, اور یہی در گزر فرما دیجیے, کسی بھی بات پر نہ یہاں معاوضہ فرمائیے, نہ بردخت میں معاوضہ فرمائیے, نہ امرت میں معاوضہ فرمائیے, بس در گزر ہی فرما دیجیے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں دانے فرمائیے, جنت کی تمام نعمت ادا فرمائیے, سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار ہوں منہ بردار بھاپ جی فرمائیے. اے الہ العالمین, جہنم کی آگ سے, قبر کے عذاب سے, دنیا کے عذاب و قسموں سے بچا لیجیے.
اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے، تمام بے روزگار حضرات کو حلال روزگار نصیب فرمائیے، تمام مسافروں کو سلام کی اور عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچائیے، تمام بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، تمام مصیبت زدہ حضرات کی امداد فرمائیے۔ اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، براد مستقیم پر مضبوط فرما دیجیے، تمام گمراہیوں سے بچائیے، اور یا اللہ تمام گمریات سے، تمام شرکیات سے، تمام بدعات رسومات واہیات اور خرافات سے بچائیے، ہمیشہ شریعت مطہرہ پر چلائیے۔ اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحرمة سيد الانبياء والمرسلين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.